لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم.
میرے قابل احترام بزرگوں، ہمارے دین کے پانچ شعبے ہیں. ایک شعبہ ہے عقائد، ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے صحیح صحیح اختیار کرے اور ان پر قائم رہے. دوسرا شعبہ ہے عبادات، جیسے نماز، روزہ، حج، زکات. ہر مسلمان مرد عورت کو ان کا پابند ہونا بھی ضروری ہے. تیسرا شعبہ ہے معاملات، خریدنا، بیچنا، کرایہ پر لینا، کرایہ پر دینا، کھیتی باڑی کرنا، حلال کمانا، حرام سے بچنا، یہ معاملات کہلاتے ہیں. ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے کہ اس کے معاملات بھی شریعت کے مطابق، ناجائز معاملات سے بچے، معاملات میں دھوکہ دینے سے بچے. پانچواں شعبہ ہے معاشرت. معاشرت کے معنی ہے رہنا سہنا. اس میں بھی شریعت کے بہت سے احکام ہیں، کس طرح رہنا چاہیے، رہنے کون سے طریقے ناجائز ہیں، کون سے طریقے جائز ہیں، رہنے سہنے کے کیا آداب ہیں. آداب المعاشرت بھی ہمارے دین کا اہم حصہ ہیں. اس کی طرف بہت کم لوگوں کو توجہ ہوتی ہے, اس لیے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اس میں بھی حلال ہے, حرام ہے, جائز ہے, ناجائز ہے. پانچواں شعبہ ہے اخلاقیات. ہر مسلمان مرد عورت کے دل میں اچھے اچھے اخلاق ہونے چاہیے, برے اخلاق سے بچنا چاہیے. اچھے اچھے اخلاق کا اختیار کرنا ضروری ہے, بد اخلاقیوں سے بچنا لازم ہے. جو شخص ان پانچوں شعبوں میں دین پر پابندی سے چلے وہ صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کا لائق ہے. تو پانچوں شعبے ضروری ہیں. پانچوں شعبوں میں جو اللہ اس کے رسول کے احکام ہیں ان پر چلنا ضروری ہے. ان پانچ شعبوں میں عبادات کا شعبہ بھی بڑا اہم ہے, جس میں نماز تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے. خود نماز کی بہت ساری قسمیں, بعض نمازیں فرض ہیں جیسے پانچوں نمازیں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء یا جمعے کی نماز, اور بعض نمازیں واجب ہیں جیسے وتر کی نماز, وتر کی تین رکعتیں واجب ہیں, عید کی نماز, بقرعید کی نماز یا منت مانی ہوئی نماز, یہ واجب ہوتی ہے. یعنی اگر کسی نے یہ منت مان لی کہ میرا بیمار اچھا ہو گیا تو میں 10 رکعت نفل ادا کروں گا اور بیمار اچھا ہو گیا تو اب اس پر 10 رکعت پڑھنی واجب ہے. منت کے مطابق 10 رکعت نفل پڑھنا اس کے ذمہ لازم ہے, نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. یا کسی نے قسم کھا لی اور پھر قسم کو توڑ دیا تو کفارہ واجب ہے. اور قسم کے کفارے میں غریب آدمی پر مسلسل 3 روزے رکھنے واجب ہوتے ہیں. اور بعض نمازیں سنت موقعہ ہیں جیسے فجر کی 2 سنتیں, زہر سے پہلے کی 4 اور زہر کے بعد کی 2 سنتیں, مغرب کے بعد کی 2 سنتیں, عشاء کے بعد کی 2 سنتیں, یہ سنتیں موقع ہیں. جمعے کے دن نماز جمعہ میں 10 رکعتیں سنتیں موقع ہوتی ہیں, 4 رکعتیں نماز جمعہ سے پہلے, 6 رکعتیں نماز جمعہ کے بعد, اور ان کی بڑی فضیلت ہے, بڑا ثواب ہے. جو شخص یہ سنت موقع ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے. تو جو لوگ پکے نمازی ہیں وہ تو روزہ نہیں, تمام سنت موقع ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں, ان کے لیے یہ خوشخبری ہے اور بشارت ہے کہ روزہ نہیں ان کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ 24 گھنٹے کی سنت موقع 12 ہے, 2 فجر کی اور 6 ظہر کی, 8 آٹھ ہو گئی، دو مغرب کی، دو عشاء کی، بارہ ہو گئی. اب بارہ سنت موقعہ پڑھنا کیا مشکل ہے؟ ان کا پڑھنا تو نہایت ہی آسان اور معمولی ہے، لیکن ثواب کتنا عظیم ہے کہ جنت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک محل عطا فرما دیتے ہیں، تیار فرما دیتے ہیں. سنت موقعہ، کچھ سنت غیر موقعہ ہیں، جیسے عصر سے پہلے کی چار رکعت سنت ہے اور عشاء سے پہلے کی چار رکعت سنت ہے، یہ سنت غیر موقعہ ہے. اور کچھ نماز نفل ہیں، نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں نہ سنت موقعہ ہیں، نفل کے درجے میں ہیں، پڑھیں تو بڑا ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. جیسے تحیت المسجد، جب کوئی مسجد میں جائے اور مکروہ یا ممنوع وقت نہ ہو تو مسجد میں جاتے ہی دو رکعت نفل پڑھے، یہ تحیت المسجد ہے. یا تحیت الوضو، جب وضو کرے تو وضو سے فارغ ہو کر کے دو رکعت نفل پڑھے، یہ تحیت الوضو کہلاتے ہیں. تحیت المسجد، تحیت الوضو، اشراق، چاشت، ابوابین، قیام اللیل، تہجد، سنن زوال، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التسبیح، یہ سب نفل ہیں. جو نماز فرض ہیں ان کو ادا کرنا اللہ تعالی کی عظمت کا حق ہے، ان کو تو ادا کرنا ضروری ہے. جو نمازیں فرض و واجب ہیں ان کو ادا کرنا اللہ تعالی کی عظمت کا حق ہے. اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالی ہمارے مالک ہیں، اللہ تعالی ہمارے معبود ہیں، اور وہ احکم الحاکمین ہیں، ان کا حکم ہے. اور بڑے کے حکم کی عظمت یہ ہے کہ بندہ اس حکم کو بجا لائے، بجا لائے گا تو ان کے عظیم ہونے کا، ان کے احکم الحاکمین ہونے کا، ان کے قادر مطلق ہونے کا، معبود برحق ہونے کا حق ادا ہوگا. نہیں ادا ہوگا تو مار، نہیں ادا کرے گا تو مار پڑے گی، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، عذاب ہوگا، گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اللہ بچے. اس لیے کہ ان کی عظمت کی بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے. حاکم کی اطاعت ضروری ہوتی ہے جائز امور کے اندر، اور اس کی اطاعت نہ کرنا اس کی عظمت کے حق کے خلاف ورزی ہے. اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ اللہ تعالی کا یہ حکم، جو کہ نماز کی صورت میں فرض واجب ہے، ہر حال میں ادا کرے، گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، مسجد میں ہو مسجد سے باہر ہو، دکان پر ہو یا تفریح گاہ میں ہو، تجارت گاہ میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو. بس ان کی عظمت کا حق یہ ہے کہ بندہ جہاں بھی ہو ان کا حکم بجا لائے، تو نماز کو اپنے وقت پر ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کا اہتمام کرے تاکہ ان کا حق کی عظمت ادا ہو. اور جو نمازیں مسنون و مستحب ہیں یا نفل ہیں ان کو ادا کرنا اللہ تعالی کی محبت کا حق ہے. ان کا ادا کرنا ان کی محبت کا حق ہے. ہر مومن بندے اور بندی کے اندر اللہ تعالی کی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے ان نمازوں کو بھی ادا کرے جو اللہ تعالی کی طرف سے فرض و واجب نہیں ہے. لیکن محبت کا تقاضا ہے کہ ان کو بھی ادا کرے. تو نفل نمازوں کے ادا کرنے میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا ہوتا ہے، یعنی بندہ رفتے رفتے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ چلا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے، اس کو اپنا بنا لے. کسی شاعر کا شعر ہے، نکل جائے دم تیرا قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. نکل جائے دم تیرا قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جوش مارتی ہے تو اس کے لیے رات کو اٹھنا مشکل نہیں ہوتا. ایک اور شعر یاد آ گیا، ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد دل میں ہوتا ہے، میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں تو سارا عالم سوتا ہے. ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سے دل میں ہوتا ہے، میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں تو سارا عالم سوتا ہے. تو جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے پڑھتا ہے، کیونکہ حکم تو ہے نہیں، ان کا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس وقت اٹھ کر میرے بارگاہ میں حاضر ہو اور مجھ سے عرض و مناجات کرے، تو جس کے دل میں ان کی محبت ہوتی وہ رات کو اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اور سب کچھ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے. پر ایک اور بہت بڑا فائدہ نوافل پڑھنے میں یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب برحق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے ساتھ آسان حساب کا معاملہ فرمائے اور اپنی رحمت سے بغیر حساب و کتاب کے ہماری بخشش فرما دے. لیکن حساب برحق ہے، اس حساب میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نماز کا حساب لیں گے، عبادات کا حساب لیں گے، تو اس میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اور نماز کے حساب میں احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جس شخص کی نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی اس کے صحیح نکلتے چلے جائیں گے. تو خدا نخواستہ کسی کوئی نماز میں فیل ہو گیا اور نماز اس کے صحیح نہ نکلی تو باقی اعمال کے اندر بھی اور زیادہ وہ پھنستا چلا جائے. تو جب نماز کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو بعض بندے ایسے ہوں گے کہ ان کی نمازیں ناقص، نہ مکمل، نہ تمام، نہ قابل قبول ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہوگی اور اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ملائکہ سے یہ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، اس کے یہ فرائض و واجبات تو بڑے ہی ناقص اور نامکمل اور ناتمام ہیں، تم ایسا کرو اس کے نام اعمال میں دیکھو کہ نفل نمازیں بھی ہیں یا نہیں، نفل عبادتیں بھی ہیں یا نہیں. اگر اس نے نفل عبادتیں کر رکھی ہوں گی، تسبیحات پڑھی ہوں گی، تلاوت کی ہوگی، ذکر کیا ہوگا، نفل نمازیں پڑھی ہوں گی، تو اللہ پاک فرمائیں گے اے فرشتوں، ان نفل نمازوں اور نفل عبادتوں سے اس کے فرض نمازوں میں جو کوتاہی ہے اور کمی ہے انہیں دور کر دو، تاکہ اس کی یہ نمازیں قبول ہونے کے لائق ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ وہ اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں. بخشش کا ذریعہ اور سامان بن جائے. اس طرح یہ دنیا کے اندر یہ نفل نمازیں نفل عبادتیں پڑھنا اس طرح آخرت میں کام آئے گا. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہماری تو تمام فرض عبادتیں بلا شبہ ناقص ہیں. اللہ تعالی کی شان کے تو لائق ہیں ہی نہیں اور نہ ہو سکتی. جب یہ حالت ہے تو بس پھر ہمیں بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ فرض نمازیں بھی دھیان و توجہ خشوع خضوع سے اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے, نفل نمازوں کا بھی حتی الامکان اہتمام کرنا چاہیے. نماز کے بارے میں ایک واقعہ یاد آیا. ایک بزرگ اپنی بہت ہی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آدمی تھوڑی نماز پڑھے مگر سنت کے مطابق پڑھے, اخلاص کے ساتھ پڑھے, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے. ہر نماز میں تین باتوں کا خیال رکھے, چاہے تھوڑی پڑھے سنت کے مطابق پڑھے, خشوع خضوع سے پڑھے ان دھیان و توجہ سے پڑھے, اور اخلاص سے پڑھے یعنی اللہ کی رضا کے لیے پڑھے, دکھاوے کے لیے نہ پڑھے. وہ بھی بہت ہی خلوص سے اور خشوع خضوع سے آرام و اطمینان سے نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ایک نماز بہت ہی خوش و خضوع کے ساتھ ادا کی تو ان کے دل بڑا خوش ہوا, اور انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے آج میں نے یہ نماز بہت اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج مجھے یہ نماز مجھے خواب کے اندر دکھا دی جائے تاکہ میں دیکھوں کہ میں نے تو یہ نماز پڑھی ہے, یہ کیسی ادا ہوئی ہے. یہ دعا کر کے وہ سو گئے. اب خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے, اس کی جسم کی ساخت بھی نہایت موضوع ہے, بناوٹ بھی نہایت خوبصورت ہے, کپڑے بھی بہت ہی عمدہ اور نفیس ہیں, کوئی کمی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اندھی ہے, آنکھوں سے اندھی. اس کے بعد آنکھ کھل گئی, سوچنے لگے کہ یہ عورت تو نظر آ گئی مگر یہ اندھی کیوں ہے. اور کوئی کمی نہیں ہے سوائے اس کے اس کی آنکھیں نہیں ہیں, آنکھوں سے نابینا ہے. تو یہ بیدار ہو کر کے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور جا کر کے سارا واقعہ سنایا. اس طریقے سے میں نے دو رکعتیں ادا کی تھیں بڑے آرام و سکون سے, اور میں نے اللہ تعالیٰ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے میری نماز دکھا دیجئے. تو میں نے ایک عورت کی شکل دیکھی. شیخ نے کہا کہ یہ تمہاری نماز کی شکل ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری نماز عورت کی شکل میں دکھلائی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو نابینا تھی, باقی تو کوئی کمی نہیں تھی لیکن نابینا تھی. شیخ نے فوراً کہا تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی, اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. ایک سنت چھوڑ دی اس وجہ سے اندھی ہو گئی. باقی تو چیزیں تو میں نے سنت کے مطابق پڑھی ہیں, خوشی خوشی سے پڑھی, ہر طرح سے تم نے اس کو اچھے سے اچھے انداز سے ادا کیا, اس لیے وہ بہت خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آئی. لیکن ایک سنت چھوڑنے کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی کہ تمہاری نماز جو ہے وہ اندھی ہو گئی. تو انہوں نے ایک سنت چھوڑی تھی, ہماری تو نمازیں کتنی سنتیں چھوٹی ہوئی. ایک قول کے مطابق نماز میں 52 سنتیں ہیں. چودہ واجب ہیں, 6 فرض ہیں, باون سنوں کا مطلب ہمیں پانچ بھی یاد نہیں. جب یاد نہیں تو ادا کہاں سے ہوتی ہوں گی؟ پھر مستحب آدمی ہیں, کچھ مکروہ آدمی ہیں, ان سے ہی بچنے کی ضرورت ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری نماز اور دیگر عبادتیں ساری ایسے کہ ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ ہو تو ان کی رحمت ہے, ثواب کی تو ہم کیا امید رکھیں. اسے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جتنی بھی ہماری نمازیں اور سنت کے مطابق ادا ہوں. آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا سنت ہے, بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے مگر خلاف سنت ہے, سنت نہیں. اور عام طور پر آدمی آنکھیں اس لیے بند کرے تاکہ نماز میں زیادہ سے زیادہ دھیان لگے, اس لیے اگر کوئی آنکھیں بند کرے تو جائز ہے. لیکن آنکھیں کھولے اور دھیان نہ لگے اور نماز پڑھے یہ بہتر ہے, کیوں سنت ادا ہو رہی ہے. وہاں جائز ہے وہ سنت نہیں ادا ہو رہی, تو سنت کا ادا کرنا زیادہ بہتر ہے سنت کے چھوڑنے کے مقابلے میں. تو ان نوافل کے ادا کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن فرض نمازوں میں, فرض عبادتوں میں جو کمی کوتاہی ہوگی وہ ان نفل عبادتوں سے, نفل نمازوں سے دور ہو جائے گی. اب جو دنیا میں پڑھتا ہوگا اسی کی تو دور ہوگی, نہیں پڑھتا ہوگا تو کہاں سے لائے گا. اس لیے فرائض کا بھی اہتمام کرے, واجبات کا بھی اہتمام کرے, سنن و نوافل کا بھی اہتمام رکھے. تو کوشش کرے کہ نماز تھوڑی پڑھے مگر سنت کے مطابق پڑھے, آرام و اطمینان سے پڑھے. ان نفل نمازوں میں ایک نماز صلاۃ التسبیح ہے, یہ بھی خاص و خاص نماز ہے اور اس کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے اور بڑی ترغیب ہے, بڑی تاکید ہے. بعض مسلمان مرد عورت تو بیچارے ایسے ہیں کہ انہوں نے تو شاید اس کا نام ہی نہیں سنا, جانتے نہیں کہ یہ بھی کوئی نماز ہے. اور جو جاننے والے ہیں جن کو معلوم ہے کہ ہاں صلاۃ التسبیح بھی ایک نماز ہے, ان میں اکثر ایسے مسلمان مرد عورت ہوں گے کہ جنہوں نے آج تک پڑھی نہیں, نام تو سنا ہے لیکن پڑھی نہیں آج تک. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پڑھنے کا شوق نہیں, پڑھنے کی رغبت نہیں ہے, یہ بہت بڑی کمی ہے. اور بعض شاید ایسے ہوں کہ ان کو طریقہ معلوم نہیں ہے, اگر طریقہ نہیں معلوم تو کیسے پڑھیں گے. اور بعض مسلمان مرد عورت ایسے بھی ہوں گے کہ انہوں نے نام بھی سنا ہے اور طریقہ بھی معلوم ہے لیکن پڑھنے والے نہیں. پڑھتے نہیں ہیں وہ, یہ بھی تو بہت بڑی معلومی ہے نا. اس جاننے سے کیا فائدہ جب عمل ہی نہ ہو. قیامت میں تو جاننا نہیں پوچھا جائے گا, عمل کرنا پوچھا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا صلاۃ التسبیح لائے ہو یا نہیں, یہ نہیں کہا جائے گا کہ جانتے بھی ہو یا نہیں. جاننے میں کام نہیں چلے گا. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی کہ آخرت میں نیک کاموں کے معمولات پر بخشش ہوگی, معلومات پر بخشش نہیں ہوگی. سبحان اللہ, کہ پیاری بات, دل پر لکھنے اور اپنے عمل میں لانے کی بات. جاننے والے تو بہت, دین کی معلومات تو نہ جانے آج کل لوگوں کتنی ہے کہ شاید کسی زمانے میں اتنی نہ ہو. ہر آدمی دین کے معاملے میں ڈانگ اڑانے کے لیے تیار ہے. علی سے بین آتا ہے لیکن وہ بھی مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہے. جہاں کہیں کوئی شبی مسئلہ آ جائے نا ان پڑھ سے ان پڑھ جائے سے جاہل بھی اس کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دے گا. تو ان میں تو خاک ہے, خاک نہیں, جہالت ہے بس. تو اس جاننے سے کیا فائدہ ہے جب اس کے مطابق عمل ہی نہ ہو. ان کے الطاف ہیں عام شہیدی سب پر, تو اس سے کیا جیتتی اگر تو کسی قابل ہوتا. اس لیے عمل کرنے والے بہت کم ہیں. اور اس وقت میں صلاح و تسبیح کے بارے میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا مقصد یہی ہے کہ جن کو معلوم نہیں انہیں معلوم ہو جائے, اور جن کو معلوم ہے ان کے دل میں شوق اور رغبت پیدا ہو جائے کہ وہ بھی اس پہ عمل کریں, اور جنہوں نے عاشق نہیں پڑھی وہی پڑھ لیں, اور خدا کرے کہ یہ زندگی کا معمول بن جائے. یہ نماز خاص و خاص نماز ہے جس کی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انداز سے ترغیب دی. یہ حضور کا ایک خاص تحفہ جو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا, تو یہ کہہ کر عطا فرمایا تھا کہ اے چچا, اے عباس اور اے میرے چچا, کیا میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں, کوئی تحفہ نہ دوں. ہمیں خاص الخاص ہدیہ, خاص الخاص تحفہ ہے. اور کسی نماز کے بارے میں آپ نے اس طرح ارشاد نہیں فرمایا جیسا کہ اس نماز کے بارے میں فرمایا. اور دوسری اہمیت اس کی یہ بتلائی کہ اس کی برکت سے, یعنی اس کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے, چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں اور چاہے مقام عالج کے ریت کے ذرات کے برابر ہوں. سمندر کے جھاگ بھی ان گنت اور بے شمار اور بے حساب, اور مقام عالج کی ریت بھی بے حساب اور بے شمار. اور پھر یہ فرمایا اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 10 قسم کے گناہ معاف فرما دیں گے, صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی. اس میں جو فرمایا کبیرہ بھی معاف فرما دیں گے, کبیرہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک گناہ صغیرہ میں کبیرہ, وہ یہاں مراد ہے, اور ایک وہ گناہ کبیرہ جو مشہور و معروف ہے, یہ چوری کرنا, ڈاکہ ڈالنا, ناحق قتل کرنا, جھوٹی قسم کھانا, کفر و شرک اختیار کرنا, کم تولنا, کم ناپنا, شراب پینا, بدکاری کرنا وغیرہ, ان کی معافی مراد نہیں ہے. یہ ہے گناہ کبیرہ جو کہ معروف ہے, ان کے لیے توبہ ضروری ہے, اور توبہ بھی کوئی مشکل کام نہیں, توبہ استغفار بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب چاہے, جس وقت چاہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع ہو جائے, اپنے کیے پر نادم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لے, اور آئندہ کے لیے ان گناہوں سے بچنے کا پختہ عہد کر لے, بس ہو گئی توبہ. تو جو معروف گناہ کبیرہ ہے وہ تو توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں, بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. لیکن دوسرے گناہ کبیرہ وہ ہیں جو صغیرہ کے اندر کبیرہ ہے, تو چھوٹے لیکن چھوٹوں میں بڑے. تو ایسے گناہ کبیرہ بھی صلاح و تسبیح سے معاف ہو جاتے. تو آپ نے بولا صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی, جان کر کیے ہوئے, بھول کر کیے ہوئے, گناہ دونوں قسم کے آدمی سے ہو جاتے ہیں, جان کر بھی کرتا ہے, بھول کر بھی کرتا ہے, اور علانیہ بھی, چھپ کر بھی. بعض گناہ آدمی سب کے سامنے کرتا ہے, جیسے غیبت کا گناہ, کہ غیبت جو ہے آج کل ایسا بدترین گناہ ہے کہ یہ کھلم کھلا ہوتا ہے, علانیہ ہوتا ہے, پناہ میں نہیں ہوتا, سامنے ہوتا ہے. لیکن اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ اب اس کا گناہ ہونا ذہنوں سے نکل گیا. اس لیے کلم کلا یہ گناہ ہوتا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. تو زنا کو تو دو گناہ سمجھتے ہیں, غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے. اب یہ علانیہ ہوتا ہے. گانے سننا سنانا عام ہوتا ہے, ٹی وی دیکھنا ہر گھر کے اندر عام ہے, عورتوں کا بے پردہ گھومنا پھرنا گھر سے باہر نکلنا یہ بھی دیکھو علانیہ ہے, سود کا لین دین کرنا یہ بھی علانیہ ہے, رشوت کا لینا دینا یہ بھی علانیہ ہے. پہلے چپکے چپکے لیتے ہیں رشوت, اب تو سودے بازی ہوتی ہے باقاعدہ کہ اتنے پیسے ہوں گے جب کام ہوگا. رشوت نہ دو تو سارے قانون دکاجے فیل, رشوت دے تو سارے غیر قانونی کام بھی پاس. یہ ہے فائل سرک ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے نیچے نوٹ نہ ہو. نوٹ کے پہیے ہو تو فائل پڑتی بھی جائے گی, انہیں بھی پھنستی بھی رہے گی, جائے گی نہیں آگے. اب کھلم کھلا ہوتا ہے یہ گناہ اللہ بچا. تو کھلم کھلا بھی گناہ ہوتے ہیں, چھپ کر بھی گناہ ہوتے ہیں, ہوں گے وہ صغیرہ, صلاۃ تسبیح کی وجہ سے وہی معاف ہو جائیں گے. چھ قسمیں ہو گئیں, اگلے پچھلے نئے پرانے, چار ہی ہوگا. یہ سب حدیث شریف ثابت ہے. یہ دس قسم کے گناہ بھی اگر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے درگزر فرما دیں گے اور معاف فرما دیں گے. اور قیامت کے دن وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا اور نہایت ہی مسرور اور خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار ہوگی. اور صلاح و تسبیح بھی توبہ استغفار کی ایک قسم ہے. توبہ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں نا, صلاح و تسبیح سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ نماز جو ہے یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس کو اللہ باغ نے خاص ذریعہ بنایا ہے گناہوں کی معافی کا, کہ اس کے پڑھنے سے آدمی کے سارے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں. اور پھر اس طرح آپ نے اس کی تاکید بھی فرمائی, یہ بھی حدیث شریف میں, کہ چچا ہو سکے تو روزانہ پڑھنا, روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لینا, ہفتے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھنا, مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں پڑھ لینا, سال میں نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لینا. آپ اندازہ کرو کس انداز سے آپ اس کی تاکید فرما رہے ہیں. اور ہماری حالت یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں صلاح و تسبیح کی کوئی نماز ہے, یہ معلوم ہے لیکن اب تک پڑھی نہیں. چنانچہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر جمعے کے دن زوال کے بعد جمعے کی نماز سے پہلے اس کو پڑھا کرتے ہیں, اور 24 گھنٹے میں زوال کے بعد جمعے کے دن پڑھنا افضل وقت ہے, اور باقی اوقات میں پڑھنا جائز ہے جبکہ مکروہ ممنوع وقت نہ ہو. اس لیے تہجد میں پڑھ سکتے ہیں, اشراق کے بھی پڑھ سکتے ہیں, چاش کے بھی پڑھ سکتے ہیں, زہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, بالکل جائز. ہاں فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے, عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے, صبح نکلتے ڈوبتے اور زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے, یہ مکروہ ممنوع اوقات ہیں. اور جمعے کے دن زوال کے بعد پڑھنا بہتر ہے, لیکن اس بہتر کی وجہ سے رہ نہ جائے, اور اس بہتر کی وجہ سے نماز ہی نہ پڑھی جائے تو پھر کیا فائدہ ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ دوسرے وقت میں پڑھ لیں لیکن پڑھ لیں. ایسے وقت میں پڑھنے کا معمول بنا لے کہ اس کو نبھا سکے اور ادائیگی بآسانی کر سکے. اب یہ ہر آدمی کی اپنی اپنی سہولت ہے, کوئی روزانہ پڑھ سکتا ہے تو روزانہ پڑھ لے, کوئی ہفتے میں ایک بار پڑھ سکتا ہے تو ہفتے کے دن پڑھ لے, کوئی مہینے میں جا پڑھ سکتا ہے مہینے میں پڑھے، لیکن یہ نماز ایسی ہے کہ یہ ہماری زندگی کا معمول بننا چاہیے تاکہ ہمارے 10 قسم کے گناہ صغیرہ کی معافی ہوتی رہے. اب آخر میں اسے طریقہ بھی سمجھ لینا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل کی نیت باندھے اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد لللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھے. ایک خاص ترتیب ہے جو میں ہی بتلاتا ہوں. ہر رکعت میں 75 مرتبہ، 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہے. پہلی رکعت میں اس طرح پڑھے کہ سبحانک اللہم اور سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد لللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھے. پھر رکوع میں جائے اور رکوع کی تسبیح 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھے سبحان اللہ والحمد لللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، 25 دفعہ ہو گیا. پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر 10 مرتبہ پڑھے، 35 دفعہ ہو گیا. پھر قومے سے سجدے میں جائے اور سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح 3 دفعہ پڑھ کر 10 دفعہ پڑھے، 45 دفعہ ہو گیا. پھر پہلے سجدے سے بیٹھ کر 10 دفعہ پڑھے، 55 مرتبہ ہو گیا. پھر دوسرے سجدے میں جائے سجدے کی تسبیح 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 65 ہو گیا. پھر دوسرے سجدے سے بیٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے 10 دفعہ پڑھے، 75 ہو گیا. اس طرح ہاتھا کرتے ہیں 75 مرتبہ پڑھے، 300 مرتبہ ہو جائے. 4 رکعت میں 2 قاعدے آئیں گے، پہلا اور دوسرا. تو جو ہی اتحیات میں بیٹھے پہلے 10 دفعہ پڑھے، بعد میں اتحیات پڑھے. اور اس میں آدمی کو بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، اول تو انگلیوں کے دبا دبا کے اپنی گنتی پوری کرے اور یاد رکھے. 5 انگلیاں ایک ہاتھ میں، 5 آنکھ میں، تو اس طرح سے انگلیوں کو دبا دبا کے گنتی یاد رکھے. 10 دفعہ کا یاد کرنے تو کوئی مشکل نہیں ہے، 15 مرتبہ میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں 2 دفعہ دبانی پڑیں گی. اس طرح سے 15 مرتبہ یاد رکھنا آسان ہوگا انشاءاللہ. اور بالکل ہی بھول جائے، مثلا کام کے اندر بھول گیا، رکوع میں جا کر یاد آیا ارے تسبیح تو رہ گئی، تو رکوع کے اندر 25 دفعہ پڑھ لے. رکوع کی بھول گیا تو سجدے میں جا کر 20 دفعہ پڑھ لے. سجدے کی بھول گیا تو قعدے میں جا کر پوری کر لے. قعدے میں بھول گیا تو کھڑے ہو کر پوری کر لے. یہ تعداد سلام پھیرنے سے پہلے پہلے کہیں بھی پوری کر لے. اور سلام پھیرنے سے پہلے پہلے 300 مرتبہ اس کی تعداد پوری ہو جائے. یہ اس میں سہولت ہے اور آسانی ہے. اور 2 آسانیاں اس میں اور بھی ہیں، وہ یہ کہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا تو افضل ہے، اور حدیث شریف سے اسی طرح ثابت ہے. اور کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کسی سے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو تو بیٹھ کے ہی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نفل نماز ہے. نفل نماز میں اگر کوئی عذر سے بیٹھے تو ثواب پورا ملتا ہے، بلا عذر کے بیٹھے تو آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن ملے گا. اس لیے اگر کسی کو عذر ہو کہ اس کے لیے دیر تک کھڑے ہونا مشکل ہے، رکوع سجدہ لمبا کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو بیٹھ کے پڑھ لے. اور اسی طرح کسی کے پاس ٹائم وقت کم ہے، 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا اس کے لیے دشوار ہے کسی وجہ سے، تو وہ 2 رکعت کر کے ہی پڑھ سکتا ہے. 2 رکعت اشراق کے وقت پڑھ لی، 2 رکعت عشاء کے وقت پڑھ لی، 2 رکعتیں ہم صلاۃ تسبیح کی مغرب کے بعد پڑھ لی، 2 رکعتیں تہجد کے وقت پڑھ لی، کیونکہ 4 رکعتیں نفل ہیں. ایک سلام سے پڑھنا بہتر اور افضل ہے، اور 2 سلام سے پڑھنا بھی جائز ہے، یہ بھی سہولت اور آسانی. دیکھو ہمارے دین میں کتنی آسانی. تو یہ اگر نہ چاہے تو باہر میں 1000 ہیں، یا خالد دردنیس بغن نہ طبیب ہست، ان کے تو الطاف اور ان کی عنایات تو بے پایا ہے. ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا سکتے اگر تو کسی قابل ہوتا، وہ تو نوازنا چاہتے ہیں، اب ہمیں نہ حاصل کرنا چاہیں تو یہ ہماری محرومی کی بات ہے. یہ سناو تسبیح کے لئے، ایک سناو تسبیح کا اور بھی طریقہ ہے، وہ بھی اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ اس کے مطابق پڑھتے ہوں تو وہ بھی جائز ہے. جو طریقہ میں نے بتایا وہ بہتر ہے، اور جو طریقہ دوسرا ہے اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے. اس میں اتنا ہے کہ قیام میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، 25 ہوگی ہر مرتبہ قیام میں 25 مرتبہ، لہذا اس میں دوسرے سجدے کے بعد نہیں پڑھنا پڑے گا، ہر رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہاں جو 10 تھا وہ قیام میں آگے 10، اور 75 مرتبہ اس میں بھی ہر رکعت میں تعداد پوری ہو جاتی ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے، یہ بھی ثابت ہے، اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو اس طرح پڑھتا رہے، اور جو میں نے طریقہ بتایا وہ بھی وہ بہتر ہے، اس طرح پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یہ تو بڑی صلاح تسبیح کہلاتی ہے، ایک چھوٹی صلاح تسبیح بھی ہے، اصل میں ہمیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے، لیکن وہ بھی ثابت ہے. چھوٹی صلاح تسبیح یہ ہے کہ جب مکروہ یا ممنوع وقت نہ ہو تو کسی بھی وقت آدمی 2 رکعت نفل کی نیت باندھے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھے، اور بھی کوئی سورت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اور پھر نماز میں پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں یا رکوع میں یا سجدے میں یا قعدے میں یا کہیں بھی 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، بس ایک دفعہ. تو اس کی فضیلت حدیث میں یہ ہے کہ سلام پھیرتے جو دعا مایا قبول ہو گئے، اتنی فضیلت حدیث. اب ہر آدمی چاہتا ہے میری دعا قبول ہو، میری دعا قبول ہو، تو بھائی دعا قبول ہونے کا نسخہ تو موجود ہے، عمل کرو، صلاح تسبیح پڑھو، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش کراؤ تو دعا قبول، چھوٹی صلاح تسبیح پڑھو دعا مانگو دعا قبول. تو یہ بڑی صلاح تسبیح چھوٹی صلاح تسبیح یہ خاص میں خاص نمازیں ہیں بھائی، جن کی خاص فضیلت ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوئی. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. ہم سب کی بال بال مغفرت فرما، ہماری، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اساتذہ، اقابر، مشائخ، احباب اور سارے متعلقین، تمام حاضرین اور حاضرات کی بخشش فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زندگی کے ہر موڑ پر دین کو تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمیں دین کے 5 شعبوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ہندیوں کو دین کے سانچوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، ظاہر کو بھی باطن کو بھی یا اللہ اپنے دین متین کے پابند بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی نمازوں کو کامل و مکمل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صلاۃ و تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کی برکتوں سے مالا مال فرما اور اپنی رحمت سے صلاۃ و تسبیح دائماً ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ چھوٹی صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم نے ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں، یا اللہ سب کی بیماریوں کو معذوریوں کو پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ساری بیماریوں کو دور فرما، ہم کو ہماری اولاد کو تازندگی غیب سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال روزی عطا فرما، یا اللہ خوب حلال روزی عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کے بچوں بچوں کے رشتے ان کی امیدوں سے بڑھ کر برکت عطا فرما، ان کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر رشتے برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے حال ہیں ان کی حالات کو بہتر سے بہتر فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں مکمل اور دائمی امن و امان قائم فرما، یا اللہ تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، یا اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، پاکستان کے تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے جو ان ممالک کے یا اللہ جو کفار و مشرکین ہیں ان کو تحس نحس فرما، ان کو تباہ فرما، ان کو برباد فرما، ان کے منصوبوں کو ملیمیٹ فرما، یا اللہ ان کی اسلحہ کو انہیں پہ چلا دے، ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دے، یا اللہ ان کے شر سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرما اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ مجاہدین کی نصرت فرما اور مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، مقبوضہ کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، لبنان میں، فلسطین میں اور جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، جتنے آباد نے خواتین نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com